بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، صدق الله العظيم. بات ہماری چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو جو صفات پسند ہیں ان کا جو سورہ فرقان کے آخر میں تذکرہ چل رہا ہے، وہ عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. یہاں تک تو بات ہو گئی تھی کہ یہ وہ صفات ہیں جو ہم کہنے میں بھی ہمیں نیت حاضر کرنے کی مجھے ضرورت ہے، اور سننے میں بھی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم نیت کا استحضار کریں کہ یہ باتیں ہم اس لیے سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، ان کا مذاکرہ کر رہے ہیں تاکہ ان میں جس حد تک ہم اپنے اندر یہ صفات پیدا کر سکتے ہیں ہم پیدا کرنے کی کوشش کریں، کہ عبدیت والی صفت ہو، تواضع وغیرہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ ہو، جو عبد کے معنی میں بات آ گئی تھی، رحمت والی صفت ہو، لوگوں کے ساتھ ہمدردی، لوگوں کو راحت پہنچانے کی کوشش، تکلیف سے بچانے کا اہتمام، رحمت والی صفت. یمشون علی الارض ہونا، اس طرح کے ہمارے چلنے میں بھی کوئی متکبرانہ انداز ظاہر نہیں ہونا چاہیے. اور اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، اور اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو ہمیں غیر مناسب لگی تو کوئی حرج نہیں، درگزر کرو اور آگے چلتے رہو، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے، غلطی سے کچھ کہہ دیا، ٹھیک ہے، اس کو معلوم نہیں تھا، چلو. یعنی انسان، جب ہمارے بعض مشائخ کے یہاں تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ پتہ چلا کہ فلاں نے کوئی تذکرہ کیا ہے برائی سے تو ہدیہ بھیج دیا کرتے تھے کہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے اپنی نیکیوں کا ایک بہت بڑا حصہ مجھے ہدیے کے طور پر بھیجا تھا، میں وہ نیکیاں تو دے نہیں سکتا لیکن یہ کچھ میں آپ کے لیے ہدیہ بھیج رہا ہوں. بہت حقیر چیز ہے، دنیا کی کوئی چیز اگر دی ہے تو وہ تو حقیر سا ہدیہ ہے، آپ نے تو مجھے نیکیاں دی ہیں. یہ ایک احساس انسان کے اندر جب آ جاتا ہے کہ کوئی اگر تکلیف دے رہا ہے تو وہ نیکیاں دے رہا ہے، وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وہ بہت بڑی نیکیاں دے رہا ہے. کوئی غیبتیں کر رہا ہے، ہماری برائی کر رہا ہے تو بہت بڑی ہمیں نیکیاں دے رہا ہے، یا اگر اس کی نیکیوں میں کمی آ گئی، آخرت کے جو معاملات ہیں وہ تو بڑے عجیب ہیں کہ اگر اس کے پاس نیکیوں میں کمی ہوئی تو اچھا، گناہ تو ہمارے اس کے اوپر جا رہے ہیں، اور انسان یہ کہے کہ نہیں، کسی کو میری وجہ سے کیوں تکلیف پہنچے، یا اللہ میں نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کو بھی میں نے معاف کر دیا. کہ ہمارے گناہ کسی کے اوپر جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اس سے زیادہ وسیع ہے، جو گناہ جانے تھے وہ تو کہیں اور چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کچھ دے سکتے ہیں. یہ اصل یعنی مقصد اس سے یہ نہیں ہے کہ اچھا کوئی ہمیں نیکیاں دے رہا ہے تو اس کی نیکیوں میں کمی ہونے کی وجہ سے ہمیں خوشی ہو، ہمیں تو یہ ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک اور ذریعہ مل گیا، معاف اس کو بھی کر دیں تاکہ اس کے ساتھ بھی کوئی مشکلات پیش نہ ہوں. یہ ایک ہماری جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں. ہمارے مشائخ کے یہاں تو باقاعدہ یہ تربیت ہوتی تھی. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں تربیت کا جو انداز ہوتا تھا اس میں جو امتحان ہوتا تھا، امتحان میں ڈانٹ ایک بڑی چیز ہے، ایک امتحان کے طور پر ہوتا تھا. ہم نے واقعہ پڑھا تھا، حضرت مرزا مرزا جانے جارا رحمۃ اللہ علیہ، جب حضرت شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جب اجازت و خلافت دی، فرمایا دیکھو میں نے جو کچھ کیا تھا تمہاری تربیت کے لیے کیا تھا. یہی مقصد ہوتا تھا، ان کو تنبیہ کرنا، ڈانٹنا وغیرہ. مقصد اس سے کیا ہے کہ اب انسان اتنا عادی ہو گیا کہ اچھا اب اگر اس کو کوئی کچھ کہتا ہے تو اچھا اس کا نفس، وہ نفس نہیں رہا کہ اپنے لیے بڑائی کی وجہ سے غصے میں آنے لگے، نہیں نہیں، اب نفس کے لیے انتقام لینے کا جذبہ ختم ہو گیا. ہمارے یہاں یعنی ہمارے اکابر کے یہاں تو بچپن ہی سے یہ چیز سکھائی جاتی تھی. جنہوں نے آپ بیتی پڑھی ہے ان کو اس کا کچھ اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو جب کسی سے کام لینا ہوتا ہے تو بچپن ہی سے ان کی تربیت اس طریقے سے ہوتی ہے. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی جو تربیت ہوئی تھی، اس زمانے میں شاید بہت سوں کو واقعات سمجھ میں بھی نہیں آئیں گے، اور واقعات نہیں آتے کہ یہ تو ظلم تھا، ان کے ساتھ اتنا زیادتی کرنا یہ تو ظلم تھا، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ اس مقام پر پہنچانا چاہتے تھے تو ان کے لیے تربیت کے وہ انتظامات فرمائے تھے. عجیب عجیب حالات تھے جو آج کل کے لحاظ سے بڑے عجیب سے ہیں, لیکن وہی تربیت, شروع سے تربیت اسی طرح کی گئی تھی. جب انسان, جس کو حضرت ابن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ ہے بڑا اچھا, فرماتے ہیں, من لم تکن لہو بدایت محرقہ لم تکن لہو نہایت مشرقہ. جس شخص کی ابتدا مجاہدے اور محنت اور مشقتوں والی ایسی نہیں ہوتی, جس کو محرقہ جلانے والے جس کو کہیں, ابتدائی اس کی درجات جو ہیں وہ مجاہدے اور مشقت کے نہیں ہوتے, تو انتہا میں پھر وہ نورانیت اور روشنی, مشرقہ اشراق نور کے معنی کہ مطلب یہ ہے کہ بعد میں بھی وہ منافع اور وہ برکات حاصل نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم دیکھ لیں, شروع دور کتنی مشقتوں کا گزرا, والد شروع سے نہیں تھے, پھر جو تربیت کا نظم ہوا تو ایسا خاندان جو خاندانی لحاظ سے اعزاز تو بہت اونچا تھا ابو طالب کے یہاں, لیکن غربت تھی. اور فرماتے ہیں کہ کنت ارعا لقراریتا علی قراریتا لأہل مکہ, میں بکریاں چرا لیا کرتا تھا, چند قیرات مل جاتے تھے مجھے, درہم کا کچھ حصہ مجھے تھوڑے سے قیرات مل جایا کرتے تھے, اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اور ابو طالب کے جو گھرانہ چونکہ بڑا تھا, خاندان بڑا تھا, تو ان کا بھی گزارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ بن جاتے تھے. یہ شروع دور مشقتوں کا جو گزرتا ہے, اور پھر آگے جو مشقتیں برداشت کی اللہ تعالیٰ نے شروع سے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عادی بنایا تھا. یہی ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آگے جا کر کوئی کام لیتے ہیں تو شروع کا دور ان کی مشقتوں میں گزرتا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک اصول تھا, ہر رمضان کے الگ الگ اپنے اوقات اور ترتیب ہوتی تھی. اصول یہ تھا کہ دیکھو تراویح ختم ہوتی ہے, اس کے بعد پھر تعلیم ہوا کرتی تھی, تعلیم وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اب رات کو 12 بج کے اس کے بعد ختم, سونا ہے تو سو جاؤ, پڑھنا ہے تو پڑھو, باہر سے آنے جانے کا سلسلہ وغیرہ کوئی نہیں ہونا چاہیے باہر سے, اس لیے کہ باہر تو دکانیں کھلی رہتی ہیں, چائے والے بھی ہوتے ہیں مختلف, ہندوستان ہمارے ملکوں میں تو ایسے ہی ہوتا ہے باہر مختلف لوگ, تو باہر سے لانے بھیجنے وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہونا چاہیے, بالکل بند, بس اب اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ, تاکہ یہ جو انسان کے جو یکسوئی میں جو خلل آتا ہے عبادتوں سے جو بے توجہی ہوتی ہے وہ نہ رہے. ایک تھے حضرت مولانا ہاشم بخاری رحمۃ اللہ علیہ, غالباً یہی نام تھا ان کا, تو 12 بج گئے تھے اور ان کو تقاضا ہوا چائے کا, اس سے پہلے نہیں لے سکے, تقاضا ہو گیا چائے کا, تو اسے کہ رات بھر جاگنا ہوتا تھا, عبادتیں ہوتی تھیں, تو انہوں نے کسی سے کہا کہ چائے لے لو, اور کھڑکی میں, وہاں تو کھڑکیاں ایسی کھلی ہوتی ہیں, تو اچھا کھڑکی کھلی تھی, وہاں سے وہ چائے دے دی اور وہ چائے پی رہے تھے. یعنی مقصد ظاہر ہے کہ کوئی اس میں کوئی یہ نہیں تھا جیسے ہم لوگوں کا, اچھا چلو ٹھیک ہے تفریح کرنا, کوئی تفریح وغیرہ مقصد نہیں تھا, لیکن بس اصول کے خلاف تھا کہ اس وقت چائے منگوائے اور چائے پی رہے ہیں. اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں فوراً خبر پہنچ جاتی تھی, شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو خبر مل گئی کہ اچھا یہ وہ ہیں اور انہوں نے چائے منگوائی ہے اور ابھی وہ چائے پی رہے ہیں. ظاہر ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص اگر یہ کرے گا تو ایک اصول بے اصولی ہوگی, اور پھر عام ایک بے اصولی کا سلسلہ پھیلتا ہے, اور تعلیم و تربیت اپنی جگہ. بارہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا, شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ معتکف ہوتا تھا, وہاں سے پردہ ہٹایا گیا, اب یہ کھڑے ہیں ہاتھ میں چائے اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ سامنے ہیں, اور شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کو ڈانٹا ہے, تو اب وہ کھڑے ہیں جو وہاں موجود تھے, حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست سنا ہے واقعہ, جو موجود تھے فرماتے ہیں کہ وہ استاد حدیث ہیں, ان کے کئی شاگرد ہیں, ہاتھ میں چائے کی پیالی ہے, وہ روتے جا رہے ہیں اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کو ڈانٹ رہے ہیں. بس یہ جو کیفیت تھی ان کی, ایک تو ہوتا ہے کہ انسان اچھا چائے منگوا لی, کیا بڑا کام ہو گیا, یہ ایک جو احساس ہوتا ہے نا, یہ ہمارا کبر جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے رکاوٹ بن جاتا ہے. کہتے ہیں العلم الحجاب الاکبر, علم جو ہے انسان کا, محدث ہیں بڑے ہیں تو انسان کے لیے بڑا حجاب بن جاتا ہے, اور یہ چیزیں اچھا تعبیر انسان کا, اس میں کون سا بڑا کام ہو گیا, کون سی بڑی غلطی ہو گئی, نہیں وہ احساس یہ تھا کہ نہیں میں نے غلط کام کیا ہے اور حضرت کا ڈانٹنا بالکل برحق ہے, میری وجہ سے حضرت کو تکلیف ہوئی ہے, اب وہ روتے جا رہے ہیں اور چائے کی پیالی ہاتھ میں ہے. ایک دن گزرا وہی رونے میں کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ناراض ہو گئے, حضرت ناراض ہو گئے. 2 دن گزرے, حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا اور خلافت اجازت دے دی. یہ امتحان ہوا کرتے تھے کہ کتنا, اب جیسے اب شاہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو ہر سال تعلیم میں بہت پابندی سے آیا کرتا تھا، وہ ہماری کتابوں کی تعلیم کا سلسلہ کم ہو گیا، ان کا جو امتحان لیا تھا ان کے شیخ نے اور ان کے ساتھ جو معاملات، وہی کہ جب دیکھا کہ اچھا اتنا زیادہ اب ان میں برداشت پیدا ہو گیا تو اچھا اب یہ دوسروں کی اصلاح کے لیے اب آگے بڑھ سکتے ہیں اور ان میں یہ صلاحیت پیدا ہو گئی ہے. تو ہمارے مشائخ کے یہاں تو باقاعدہ اس کی تربیت ہوتی تھی. جنہوں نے دارالعلوم انگلینڈ میں وقت گزارا ہے، مولانا عاصم صاحب تو موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر قاری صاحب ہوا کرتے تھے. ہمارے حضرت مولانا زکریہ صاحب ہیں ٹورنٹو میں، وہ ہمارے ساتھیوں میں اگر دیکھیں تو بہت بزرگ آدمی ماشاءاللہ. تو وہ حضرت مولانا زکریہ جو ہیں وہ ٹورنٹو میں جو ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قاری صاحب جو تھے وہ ام الامراض کا بہت اچھا علاج کرتے تھے. یہ کبر جو ہے نا ام الامراض ہے، اس کا بہت اچھا علاج کرتے تھے. وہ کیا تھا، ہاتھ میں ڈنڈا ہر وقت ہوگا اور بس یعنی سامنے سے گزرنے میں بھی ڈر لگتا تھا، ہمیں سامنے سے گزرنے میں بھی ڈر لگتا تھا. کوئی آنکھ میں آنکھ ملانا تو وہ تو دور کی بات ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھیں. ایک عجیب انداز تھا، لیکن الحمدللہ طلباء کو ان سے محبت تھی. یہ نہیں تھا کہ اچھا یہ بڑے ظالم ہیں یا ایسے ہیں، طلباء کو ان سے محبت تھی. اور جب ان کا انتقال بھی ہوا تو یعنی ظاہر ہے جو حالت تھی، حالانکہ وہ ایک عرصے سے تو پھر گھر میں بیٹھ گئے تھے، معذور ہو گئے تھے، لیکن ان کا روح بخیر تک باقی رہا، لیکن محبت تھی طلباء کو ان سے. اور واقعی یعنی ویسے تو ہم سوچتے تھے کہ تربیت تو ہماری تعلیم ہی کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں سکھانے ہی کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ ام الامراض کا علاج تھا. اور واقعتاً ایسا وہ کرتے تھے کہ انسان کے اندر سے یہ شروع ہی سے یہ بڑائی جو ہے نا وہ نکل جائے. کوئی دیر سے جا رہا ہے کلاس کے لیے اور یا مثلاً ابھی وقت ہونے والا ہے، ایک منٹ باقی ہے، وہ اگر سامنے کھڑے ہیں تو وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا تھا. اگر ٹائم دیکھ لیا ان کے سامنے تو پھر تو اور پٹائی ہوگی کہ اچھا میرے سامنے ٹائم دیکھتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ٹائم سے پہلے آ گیا، تم مجھے ٹائم دکھانا چاہ رہے ہو، یہ دیکھنے کا مطلب مجھے دکھانا چاہ رہا ہے. تو بہرحال ان کا ایک عجیب انداز تھا، وہ ایک ایسی چیز تھی کہ واقعتاً طلبہ کی تعلیم و تربیت میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ تھا اور بہت بڑا ان کا ایک احسان تھا کہ یہ جس کو کہتے ہیں کہ کل مائل الزرع، جیسے کھیت کو پانی دیا جاتا ہے، اس طرح ہمارے یعنی ہمارے بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ بچوں کو جو تعلیم ڈانٹنا اور یہ اس طرح کی جو سختی کرنا ہے وہ ایسے ہی جیسے کھیت کو پانی دینا. یہ ان کی تعلیم و تربیت کے لحاظ سے ایک مفید چیز ہوتی ہے. پہلے زمانے میں تو دھوبی بھی جب کپڑے دھوتے تھے تو مار مار کے، ابھی بھی جنہوں نے ہندوستان وغیرہ میں دیکھا ہے وہ کپڑوں کو مار مار کے دھوتے ہیں تو میل اچھی طرح نکل جاتا ہے. بات بالکل واضح ہے، پٹائی سے میل اچھی طرح نکلتا ہے. تو وہ جب پٹائی جب تک ہوتی تھی تو میل بھی اچھی طرح نکلتا تھا، جب پٹائی کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر وہ میل بھی اچھی طرح اب نکلتا نہیں. واشنگ مشین میں کپڑے بھی ڈالیں تو وہ اچھی طرح دھلتے نہیں، سفید کپڑے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ان کو چلا کرانا پڑتا ہے، بھگو کر رکھنا پڑتا ہے، تب جا کر کہیں میل اس کا نکلتا ہے. تو بہرحال یہ اب جب سے یہ سختیوں کا سلسلہ کم ہوا ہے تو ظاہر ہے ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ حالات نہیں ہیں جو ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر اور بڑوں میں ہوا کرتے تھے. تو خیر یہ تعلیم و تربیت تو شروع ہی سے رہی ہے. والذین یبیتون لربہم، اس کے بعد صفت ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ایک ہماری عبرت کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ ایک واقعہ ہم پڑھ لیں جو معمولات کے اعتبار سے اسی آیت کی مناسبت سے ہی ہے. شیخ رحمۃ اللہ علی کے والد تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علی. حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے مولانا اسماعیل صاحب. ان کا نکاح ہوا تھا، وہ ان کا جو نکاح ہوا تھا گویا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی دادی ہو گئیں. دادی وہ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ اپنے زمانے کے، ان کی نواسی. گویا کہ مولانا الیاس صاحب حضرت مولانا یحییٰ صاحب دونوں بھائی ہیں. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یحییٰ صاحب اور مولانا یحییٰ صاحب کے بھائی مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا الیاس صاحب اور مولانا یحییٰ صاحب دونوں بھائی ہیں. ان کی جو والدہ ہیں جن کا نام وہ بی صفیہ ان کو کہا جاتا تھا، تو وہ بھی اور ان کی والدہ کے ان دونوں کے معمولات، بس میں ہماری عبرت کے لیے میں اس کو پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے، ان کی زندگی کیسی ہوا کرتی تھی. یہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ ایک واقعہ لکھا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ میری کتاب میں کسی جگہ یہ کاغذ رکھا ہوا تھا جس میں یہ ان کے معمولات لکھے ہوئے ہیں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جو دادی تھی ان کے. उनके मामूलात हैं। और यह तहरीर जो है यह है मुफ्ती अहमद साहब खान पूरी की तहरीर है। कैसे उनकी तहरीर मेरी किताब में है, पढ़ने के ज़माने में किसी वजह से कोई लिया लिया होगा तो बहरहाल वो तहरीर उनकी तहरीर मेरे नोट में थी। मैंने सोचा चलो आज ये मामूलात भी हम उसकी असल किताब में से ही पढ़ के सुना देते हैं कि यह हमारे लिए इबरत की चीज़ है। फरमाते हैं मौलाना की नानी बियामतुर रहमान, बियामतुर रहमान जो मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब रहमतुल्लाहि अलैह की साहबजादी थीं और जिन्हें ख़ानदान में उम्मी भी कहा जाता था, एक राबिया सीरत खातून थीं। फरमाती थी कि मुझे बाबा जी यानी हज़रत मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांदलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने 7 साल की उम्र में ख़ुद बैत किया और नवाफिल व औराद मसनूना तलकीन किए और रमज़ानुल मुबारक में घर के एक गोशे में एतिकाफ़ में बिठा दिया। जब से अब तक अब उनकी मैं पाबंद हूँ, 7 साल की उम्र से कहती हैं बुढ़ापे की उम्र तक मैं उसकी पाबंद हूँ। इनका बेशतर वक्त नमाज में गुजरता और नमाज इतनी तवील होती कि शुरू होकर ख़त्म होने का नाम न लेती। सूरज निकलने पर इशराक की नमाज हो जाती, इशराक की नमाज ख़त्म होने की थोड़ी देर बाद चाय शुरू हो जाती, फिर खाना खाकर ज़रा आराम करती और जवाल के बाद अव्वल वक्त में जोहर की नमाज शुरू होती जो वक्त असर के करीब जाकर ख़त्म होती। इस तरह नमाजों के दरमियान बहुत कम वक्त बचता और इसमें भी औराद वज़ाइफ़ मशगूल रहती। नमाज में ऐसी यकसुई होती कि दुनिया व माफियात से बिल्कुल बेखबर हो जाती और महवियत व इस्तिग़राक़ में किसी बड़े से बड़े हादसे की भी उनको खबर ना होती थी। हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह फरमाया करते थे कि मैंने उम्मी बी की नमाज की झलक हज़रत गंगोई रहमतुल्लाहि अलैह की नमाज में देखी। अखीर ज़माने में इनका यह हाल था कि खाना खुद कभी तलब न फरमाती, किसी ने ला कर दिया तो खा लिया, अगर किसी को मशगूलियत की वजह से ख्याल न रहा तो भूखी बैठी रहती। एक मरतबा किसी ने पूछा कि इस ज़ौफ़ की हालत में बेखाया कैसे रहती हैं, फरमाया मैं तस्बीहात से ग़िज़ा हासिल कर लेती हूँ। और उनकी साहबजादी थी जो हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह के वालिदा, मौलाना यहया साहब रहमतुल्लाहि अलैह के वालिदा हैं। अब उनका हाल, मौलाना मोहम्मद यहया साहब रहमतुल्लाहि अलैह के वालिदा माजिदा बी सफ़िया बड़ी जईदा हाफिज़ा थी। उन्होंने कुरान मजीद मौलाना की शेर खारकी के ज़माने में याद किया था और ऐसा अच्छा याद था कि मामूली हाफिज़ उनके मुकाबले में नहीं ठहर सकता था। कि मामूल था, उनका मामूल था कि रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना पूरा कुरान मजीद और मज़ीद 10 पारे पढ़ लिया करती थी, यानी रोज़ाना के 40 पारे। रमज़ानुल मुबारक में पूरा कुरान करीम और मज़ीद 10 पारे पढ़ लिया करती थी। इस तरह रमज़ानुल मुबारक में 40 कुरान मजीद ख़त्म करती थी। रवा इतना था कि घर के काम काज और इंतज़ामात में फ़र्क ना आता था, बल्कि अहतमाम था कि तिलावत के वक्त हाथ में कुछ ना कुछ काम करती, हाथ से कुछ ना कुछ काम करती रहती थी। रमज़ान के अलावा, ये तो रमज़ान की मामूल हो गया, रमज़ान के अलावा उमूर खानदारी के साथ रोज़ाना के मामूलात ये थे। दुरूद शरीफ 5,000, इसमें ज़ात 5,000, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1900 बार, या मुगनी 1100 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह 1200 बार, या हय्यू या क़य्यूम 200 बार, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील 500 बार, सुबहानअल्लाह 200 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 200 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह 200 बार, अल्लाहु अकबर 200 बार, इस्तिग़फ़ार 500 बार, उफव्विदु अम्री इलल्लाह 100 बार, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 100 बार, रब्बि इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर 100 बार, रब्बि इन्नी मस्सनिय दुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन 100 बार, ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन 100 बार। इन सब के अलावा, इसके अलावा कुरान मजीद की एक मंजिल रोज़ाना तिलावत का मामूल था। ये आम औरतों के, फरमाते हैं कि आम घर घरेलू काम करने के साथ इतने सारे मामूलात पूरे कर लिया करती थी। ये बस हमारी वो इबरत के लिए है कि ये करने वाले क्या कुछ करते थे, और हमारी तरतीब में तो उसका थोड़ा सा हिस्सा भी शामिल नहीं होता कि हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। बहरहाल ये हमारे लिए एक इबरत है कि इन हज़रात ने जिन्होंने किया वो करके दिखाया। यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। अब रात के मामूलात में यहाँ पर आयत में तो ये बताया गया कि अल्लाह के रहमान के बंदे यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा, रात गुजारते हैं अपने रब के सामने सजदे और क़ियाम की हालत में। जब रात की इबादत कोई करेगा तो ज़ाहिर है दिन के जो आमाल हैं वो तो फ़राइज़ और वाजिबात, उनका अहतमाम तो ज़रूर ही करेगा, तो इसलिए रात की इबादत को ख़ास तौर से बयान फरमाया। اور اب یہ رات کی عبادت جس کو تہجد کہہ لیں، قیام اللیل کہہ لیں، بعضوں نے دونوں کے ایک معنی بیان کیے، دونوں میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ تہجد اصل معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو تہجد کے معنی خاص ہیں، قیام اللیل عام ہے۔ رات میں انسان کوئی بھی عبادت کر لیتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، اس کو قیام اللیل، ہر عبادت کو بھی قیام اللیل کہہ سکتے ہیں۔ قام لیلۃ القدر یعنی عبادت کرتے، یعنی اصل تو قامہ کے معنی کھڑے ہونے کے ہیں، لیکن مطلب یہ ہے کہ کسی عبادت میں انسان لگا رہا تو وہ قامہ کے مفہوم میں سب آ جاتا ہے۔ تہجد خاص ہے، تہجد کے معنی ہے رات کے جو آخری حصہ یا آدھی رات کے بعد، یا سو کر اٹھنے کے بعد، اصل معنی سو کر اٹھنے کے بعد انسان جو نماز پڑھتا ہے اس کو تہجد کہا جاتا ہے۔ یہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ رات میں انسان نماز کا اہتمام کرے، کسی نہ کسی درجے میں نماز کا اہتمام کرے، تو یہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اصل تو آیت ہی بتایا کہ رات کا اکثر حصہ اسی میں گزرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایک تو شروع دور کا تھا کہ یا ایھا المزمل کی جب آیات نازل ہوئی تھیں، شروع دور کا تھا، اس وقت کیا تھا کہ پوری پوری رات قیام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، صحابہ بھی، حتیٰ کہ پیر سوج جاتے تھے، ورم ہو جاتا تھا۔ ایک سال تک تو طویل تہجد کا حکم فرضیت کے درجے میں آیا تھا، اس کے بعد پھر حکم یہ آیا کہ نہیں، اب جتنا آسانی سے پڑھ سکے پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد اخیری دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمول تھا تہجد کا، ہمیشہ پابندی، اور پابندی میں بھی کبھی بہت طویل، کبھی کچھ اختصار، مختلف حالات ہوتے۔ بعض بعض تہجد کے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحیح حدیثوں میں آتے ہیں، ایسے ہیں کہ ہمارے حسابات کے لحاظ سے وہ کوئی حساب بیٹھتا ہی نہیں ہے، جیسے یہ ان کے معمولات ہمارے حساب نہیں بیٹھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ترتیب دیکھیں، ایک ہی واقعہ، صرف ایک ہی واقعہ ہم دیکھیں تمام روایات سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تہجد کے لیے، صحابی ساتھ موجود ہیں، سوچا چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد دیکھ لیں، کیا کس طرح پڑھتے ہیں، میں بھی شامل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد شروع کی، پہلی رکعت اس میں پوری سورہ بقرہ پڑھ لی، سورہ بقرہ پوری پڑھ لی، اس کے بعد رکوع کیا، تو رکوع کان رکوعہ نحو من قیامہ، رکوع اتنا طویل تھا جیسے قیام لمبا تھا۔ پوری سورہ بقرہ اگر ایک رکعت میں پڑھی ہے تو اس میں کتنی دیر لگی ہوگی، وہ بھی ہماری طرح پڑھنا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا، ٹھیر ٹھیر کر، اطمینان سے ٹھیر کر، غور و فکر کر کے۔ گھڑی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ حساب ہمارا بیٹھتا ہی نہیں کہ ایک رات میں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو وقت میں برکت ہوا کرتی تھی۔ بہرحال ایک رکعت میں سورہ بقرہ، اس کے بعد پھر رکوع کیا، تو رکوع بھی اسی طرح لمبا جیسے قیام لمبا تھا۔ اب قیام اتنا ہی لمبا تھا، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ جیسے کان رکوعہ نحو من قیامہ، کے دو معنی مشرح حدیث نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ جتنا لمبا قیام تھا، مثلاً یہ کہ اگر ڈیڑھ گھنٹہ قیام فرمایا ہے تو ڈیڑھ گھنٹے کا رکوع تھا، اس حساب سے تو ڈیڑھ گھنٹے کا رکوع ہو گیا، صاف صاف معنی اس کے تو وہی سمجھ میں آتے ہیں۔ لیکن بعض شرح نے فرمایا یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ جس طرح قیام لمبا تھا اسی طرح رکوع بھی لمبا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے عام نماز میں انسان کا قیام اگر ایک منٹ کا ہوتا ہے، شاید وہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں، ایک منٹ کا ہوتا ہے، تو رکوع اس کے لحاظ سے کتنا ہوگا، اس کا ربع حصہ، 10 سیکنڈ، 15 سیکنڈ کا رکوع ہوگا۔ یہ ہم لوگوں کی جو عام نمازوں کا سلسلہ ہے کہ ایک رکعت میں، ایک منٹ میں، ایک رکعت میں اطمینان سے سب پڑھ ہی لیتے ہیں، وہ بھی جو اطمینان سے پڑھتے ہیں، ورنہ بعض لوگ اس سے بھی زیادہ جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ تو اگر ایک منٹ میں ہمارا قیام ہے، اس کے لحاظ سے ہمارا رکوع جو ہے وہ تقریباً 10-15 سیکنڈ کا ہے، تو اگر ایک گھنٹے کا قیام ہو تو اس لحاظ سے رکوع بھی ذرا لمبا ہو جائے گا، یعنی 10 منٹ ہو جائے گا، یہ گویا پرسنٹیج کے لحاظ سے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام میں سورہ بقرہ، پھر رکوع بھی بہت طویل، اس کے بعد رکوع کے بعد قومہ وہ بھی بہت طویل، پھر سجدے میں بھی اتنا ہی قیام جیسا کہ فکان سجودہ نحو من رکوعہ، سجدہ بھی اسی طرح جیسے رکوع تھا، اسی کے قریب قریب، پھر سجدے کے درمیان بیٹھے وہ بھی اسی طرح، اور دعاؤں میں مصروف، دعاؤں میں مصروف۔ یہ تو ایک رکعت ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی، عام معمول تھا 8 رکعت تہجد پڑھنے کا، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تیسری رکعت میں پھر سورہ نساء، اس کے بعد پھر سورہ مائدہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد، کتنی طویل تہجد ہوگی وہ جیسے میں نے بتایا، گھڑی کے لحاظ سے ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور بس اتنا ہے کہ اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کہ تہجد میں طویل قراءت کرنا، صرف یہی نہیں کہ طویل قراءت بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں طویل رکوع سجدے بھی ہوں اور اس میں دعاؤں کا اہتمام ہو۔ یہ بہرحال ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ اچھا کہ ہم جب تہجد پڑھیں تو تہجد میں رکوع بھی ذرا لمبا کر لیں, اور جب سجدے میں جائیں تو سجدہ بھی ذرا لمبا کر لیں. جو دعائیں یاد ہیں, عربی کی کچھ دعائیں یاد ہیں, تو ان دعاؤں کا انسان اہتمام کر لے, چاہے ربنا آتنا ہی پڑھتا رہے مفہوم کا خیال رکھتے ہوئے, رب اغفر لی پڑھتا رہے, تسبیحات پڑھتا رہے, تسبیحات بھی دعائیں ہیں, وہ بھی انسان پڑھتا رہے. بہرحال کچھ عام معمول سے زیادہ طویل رکوع اور سجدہ وغیرہ کا بھی, یہ بھی ایک مسنون عمل ہے, اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور دعائیں انسان کر لے تو بہت ہی اچھا ہے, اس لیے کہ دعا کا تو یہ خاص موقع ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے کہ سب سے زیادہ قریب جو بندہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے, وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے, اس میں دعا کی قبولیت زیادہ ہو سکتی ہے. فرمایا کہ اس لیے سجدے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو. تو وہ ظاہر نفل نماز کا ہی سجدہ ہے, اصل فرض نماز میں تو اس کا موقع نہیں ہوتا. تو نفل نماز میں سجدوں میں دعا کا اہتمام, اور اسی طرح تسبیحات کی کثرت کا اہتمام, یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب یہ تہجد کے مختلف درجات ہیں عملی طور پر, آج کل تو ہم اعلیٰ درجے پر عمل کر سکتے ہیں, لیکن اس کے مختلف درجات ہیں. ہم شروع کر دیں شروع ہی رات سے, مثلا مغرب کی جیسے ہی اذان ہوئی تو اذان ہی سے رات کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا. کیسے؟ اذان کا جواب, یہیں سے شروع ہو جاتا ہے سلسلہ. جیسے ہی اذان شروع ہوئی تو اذان مؤذن اذان دے رہے ہیں, ہم اذان کے جواب ساتھ ساتھ دے رہے ہیں, اور افطاری ہے تو اچھا ٹھیک ہے, وہاں سے اب ہم ہر چیز میں, اب عبادت ہر چیز میں ہمارا عبادت کا سلسلہ نیت کا استحضار کے ساتھ عبادت کا سلسلہ شروع ہو جائے. کہ اچھا کھجور سے افطار کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تھی کہ اگر ہو سکے تو کھجور سے افطار کرو, نہ ہو تو کسی اور چیز سے پانی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار کیا کرتے تھے, تو ہم سنت کی نیت سے کھجور سے افطار کر لیں. کھانے سے پہلے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھنے کا اہتمام کر لیں. کھجور کھانے کے بعد پھر اس کی گٹلی نکالنے کا جو طریقہ ہے, دو انگلیاں, شہادت کی انگلی, درمیانی والی انگلی, ان دونوں انگلیوں کے اوپر گٹلی رکھ کر اس کو پھینک دیا جائے, یا دونوں کے درمیان میں پکڑ کر, دونوں انگلیوں کے درمیان گٹلی کو پکڑ کر پھر پھینک دیا جائے, دونوں طریقے منقول ہیں. بہرحال یہ مسنون طریقہ ہے, یہاں پر بھی ہم سنت پر عمل کر لیں, اذان کا جواب بھی دے رہے ہیں اور یہاں پر بھی سنتوں پر عمل بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا ہے سلسلہ, یہ دونوں چیزیں. اور مغرب کی اذان کے پھر کھجور کھانے کے بعد کی جو دعا ہے, یعنی کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ بھی دعا ہم پڑھ لیں گے, اور افطاری کرنے کی جو دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت, اس کا بھی اہتمام کر لیں. اور کوئی دعائیں کسی کو یاد ہیں؟ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ, جو دعائیں یاد ہیں ان دعاؤں کا انسان اہتمام کرتا چلا جائے. یہاں سے گویا ہمارے یہ رات کی عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا, اذان مغرب کے جواب بھی دے رہے ہیں, اذان کے بعد کے جو دعا ہے وہ بھی پڑھ رہے ہیں, اللہم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه, جو دعا ہے اس دعا کا بھی اہتمام کر لیا. اور پھر مغرب کی اذان کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا منقول ہے, اللہم هذا اقبال لیلک و ادبار نهارک و اصوات دعائک فاغفر لی, اللہم هذا اقبال لیلک, اے اللہ یہ تیرے رات کے آنے کا وقت, ادبار نهارک رات, دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے, اور اصوات دعائک اور تیری طرف جو پکارے جا رہے, نماز کے جو اذان کے لیے اذان جو دی جا رہے اور پکارا جا رہا ہے اس کے اوقات ہیں, فاغفر لی, اس وقت میری مغفرت فرما دے. یہ بہرحال رات کی عبادت کے سلسلہ میں انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب بعد کا وقت آئے گا تب شروع کریں گے, اذان سے ہی شروع ہو گیا سلسلہ. یعنی وہی شروع میں جو اس کا ہم نے تذکرہ کیا تھا کئی دن پہلے, کہ استحضار, کہ انسان نیت کا استحضار رکھے تو انسان ہر چیز کو عبادت بنا دے, تو یہ عبادت کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب اس کے بعد نماز شروع ہوتی ہے, نماز کے بعد تو یہ گویا مغرب کی نماز بھی رات کی نماز میں آ گئی, اس کے بعد سنتیں ہیں, اوابین ہیں, اوابین کا انسان اہتمام کر لے. یہ وہ چیز ہے کہ انسان یہ تو زندگی بھر کا ایک معمول بنا ہی سکتا ہے, چار منٹ, جیسے میں نے کہا ایک منٹ میں ایک رکعت, تو دو سنتیں تو ویسے بھی پڑھنی ہے سنت موقعہ, مزید دو نفل اور مزید دو نفل ملا دے, چار رکعت پڑھ لے, کم از کم اوابین کا یہ ہے کہ سنتوں کے ساتھ چار رکعت پڑھ لے, چھ رکعت بن جائیں تو اس کی بڑی فضیلت ہے. اور اسلاف سے یہ معمول چلا آ رہا ہے, اسلاف سے یہ معمول یہ چلا آ رہا ہے, اس کا اہتمام اور پابندی, بہرحال اس کا بھی اہتمام کر لیں. اس میں بھی انسان اپنی, یعنی جتنا ہو سکتا ہے فضیلت کو بڑھا لے, جس کا ایک پچھلے سالوں میں تذکرہ آیا تھا کہ وہ کیسے, کہ ان رکعتوں میں انسان کیا پڑھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ احد پڑھنے کا تھا, ایک اور سنت پر عمل ہو گیا, سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھ لی سنت میں, دو رکعت سنتیں پڑھ لیں. اس کے بعد پھر اوابین میں کوئی خاص مسنون, کوئی خاص صورتوں کا اہتمام کی ضرورت نہیں ہے, لیکن عام جو فضیلت کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو ویسے دیکھا جائے کہ رات کا وقت ہو گیا ہے، معوذتین کا بھی اہتمام ایک فضیلت کی چیز ہے اور برکت کی چیز ہے، حفاظت کی چیز ہے. رات شروع ہو گئی ہے تو اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھ رہے ہیں تو اس میں انسان سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لے، یہ چاروں قل ہو گئے، حفاظت کا انتظام تو ہم نے اپنے لیے کر لیا. جو اوابین کی جو فضیلت ہے وہ بھی حاصل ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو حفاظت کا انتظام ہے، اس لیے کہ یہ چار صورتوں میں حفاظت رکھی اللہ تعالیٰ نے، تو سورہ فلق سورہ ناس پڑھ لیں، حفاظت بھی ہو گیا، اس کی جو برکات ہیں وہ بھی حاصل ہو گئیں، شیطان کے جو مکر و فریب ہیں اس سے بھی انسان بچ گیا. تو یہ معوذتین ہم نے پڑھ لیا، فلق اور ناس مختصر بھی ہیں اور اس کی فضیلت اور اس کے فائدے بھی ہیں. اور مزید دو رکعت پڑھنی ہے اس میں کیا پڑھیں؟ جیسے میں نے بتایا کوئی مسنون صورتیں نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں کسی رات میں پڑھ لیتا ہے، من قرأ بهما في ليلة كفتاه، یہ دو آیتیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اگر کوئی پڑھ لے کسی رات میں تو اس کے لیے کافی ہیں. کافی ہیں کا مطلب اس نے رات کے عبادت کا کچھ نہ کچھ حصہ ادا کر دیا، حفاظت کے لیے جو کچھ حفاظت کے لیے ضرورت ہے اس میں بھی اس نے حصہ لے لیا، دعا رات کی دعا میں جو ہوتا ہے وہ دعا بھی اس میں آ گیا، سب کچھ آ گیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، مغفرت کی دعا آ گئی. پھر آگے تو یہ آخری جو دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، یہ خاص آیتیں ہیں، تو انسان اس کے بعد والے نفل میں ایک رکعت میں یہ آخری دو رکعت دو آیتیں پڑھ لیں تو یہ بھی ایک فضیلت حاصل ہو گئی، کفتہ ہو کہ کفایت والے درجے پر تو ہم نے یہاں عمل کر لیا. اور آخری رکعت میں پھر کوئی بھی سورت پڑھ لیں. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ ہزار آیتیں بھی نہیں پڑھ سکتے روزانہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعجب ہوا کہ رسول اللہ روزانہ ہزار آیتیں، حالانکہ صحابہ پڑھ سکتے تھے، صحابہ پڑھ سکتے تھے. ہم اپنی سوچ کے لحاظ سے دیکھیں تو جواب ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم پڑھ لیں گے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سوچ یہ تھی کہ ایک کام اگر آج کیا ہے تو بس مرتے وقت یعنی مرنے تک یہ چھوڑنا نہیں ہے، وہ اس نظر سے دیکھا کرتے تھے. یہ جو عام طور سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ صحابہ نے یہ کیوں مشکل لگا صحابہ کو عمل کرنا، ہزار آیتیں تو ہمارے اسلاف میں اس کا سلسلہ رہا ہے، تو صحابہ کے لیے مشکل نہیں تھا ہزار آیتیں پڑھنا، لیکن آج سے شروع کریں گے، سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، جو سا بھی موقع ہو، آخری اوقات آتے ہیں بیماری کے اور مختلف حالات پیش آتے رہتے ہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ آج سے شروع کر کے روزانہ ہزار آیتیں پڑھنا. یہ تھا کہ معمول میں ایک مرتبہ چیز داخل کر لی، صحابہ کا یہ حال تمام ہم ملیں گے، ایک چیز ایک مرتبہ معمول میں داخل کر لی تو بس پھر وہ چھوٹی نہیں، پھر آخری وقت تک، زندگی کے آخری لمحات تک باقی رہی. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، ہزار آیتیں روزانہ یعنی معمول کے طور پر ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا لینا یہ کون کر سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال جواب کا مقصد یہ تھا کہ آگے والی جو بات ہے اس کی اہمیت ذہنوں میں آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحاکم التکاثر، یہ سورت پڑھ لو ہزار آیتوں کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. تو بہرحال جیسے میں نے بتایا کہ اوابین میں کوئی مسنون صورتیں نہیں ہیں، لیکن انسان ان چیزوں کا اہتمام کر لے تو ایک یہ مزید فضیلتیں بھی حاصل ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اوابین کے بعد پھر وہی کہ جو تسبیحات کے مغرب کے بعد کی جو نماز کی اگر تسبیحات پہلے پڑھ لیں بعد میں انسان پڑھ لے، اس کے بعد شام کی جو دعائیں ہیں اگر وہ نہیں پڑھی تو وہ پڑھ لے، تو یہاں سے انسان کی عبادتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. پھر ہمارا تو خیر ترتیب چلتی رہتی ہے، پھر اس کے بعد تراویح کا وقت آتا ہے اور تراویح کے بعد پھر دوبارہ ڈابھیل میں مجھے یاد ہے جب رمضان گزارے تھے، چونکہ جیسے ہماری تعلیم میں بھی ذکر آیا تھا کہ مشائخ کے جو اخیر کے احوال کو دیکھتا ہے تو وہ پوری طرح سمجھ نہیں سکتا کہ معمولات اصل کیا ہونے چاہیے، ترتیب کیا ہونی چاہیے، اس لیے کہ جیسے مشائخ کا مقولہ ہے، جنہوں نے ہمارے بڑھاپے کو دیکھا وہ ناکام، جنہوں نے ہماری جوانی کو دیکھا وہ کامیاب. اس لیے کہ جوانی کے زمانے میں جو مجاہدات تھے وہ بعد والے لوگوں نے دیکھے نہیں. تو بہرحال ڈابھیل میں جب میں وہاں رمضان میں جایا کرتا تھا تو ایک تو وہاں پر تراویح میں تین پارے پڑھے جاتے ہیں. یہاں پر تو عام لوگوں کے آنے کی سہولت کی وجہ سے ہمیں بھی سہولت مل جاتی ہے کہ ایک ہی پارہ، ورنہ تین پارے ہمارے مشائخ کے یہاں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی ایک سے زیادہ ختم ہوا کرتے تھے، دو یا تین ختم ہوا کرتے تھے رمضان میں. تو خیر تین پارے تین ختم، ڈابھیل میں ایک ختم ہو چکا ہے، دوسرا چل رہا ہے. اب ایک ختم ہونے کے جو قرآن پڑھا گیا تین پارے پڑھنے کے بعد، پھر وہاں کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ اس کے بعد پھر تمام لوگ سورہ ملک پڑھیں گے، سورہ یاسین پڑھیں گے، اس کے بعد پھر وہی چہل درود پڑھا جائے گا، پھر دعا ہوگی، اس کے بعد تعلیم یا بیان ہوگا، اس کے بعد ظاہر ہے جیسے عام طور سے ہمارا سلسلہ ہوتا ہے، اچھا ذرا انسان تھوڑی دیر آرام کر لے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد حضرت مفتی احمد صاحب کا معمول یہ تھا کہ فوراً کسی حافظ کو، ایک دو کو ساتھ لے کر فوراً نفل میں لگ جاتے تھے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی دیر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑا سا وقت انسان کا ضائع ہو جاتا ہے، تو اس وقت وہ فوراً نفل میں لگ گئے۔ اب اس کے بعد دو یا تین پارے اس وقت نفل میں حافظ سن لیے، جتنے میں وہ فارغ ہوں گے اتنے میں، اچھا دسترخوان وغیرہ جو بچھتا ہے، لوگ کھانے پینے وغیرہ میں فارغ ہوں گے اتنے میں ان کے دو تین پارے بھی نفل میں اور تہجد میں ہو گئے۔ یہ وہ ایسی ترتیب ہے کہ اس سے انسان اپنے اوقات کو استعمال کر لیتا ہے، یہ درمیان درمیان کے اوقات ہوتے ہیں وہ استعمال میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا جو شروع کا جو سلسلہ تھا، کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات تو خیر وہ تو معلوم نہیں ہے، لیکن یعنی تو حالات میں ان کے مذکور ہے، اور جنہوں نے دیکھا ہے، سہیل بھائی ہمارے سب سے زیادہ دیکھنے والے ہیں کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ وقت بھی گزارا، بلکہ خادم خاص ہونے کا بھی ان کو اعزاز حاصل ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بعد جب ہم کینیڈا میں تھے تو واٹرلو میں شروع میں جب ہمارا قیام تھا، اس وقت کسی کے آنے جانے کا سلسلہ کوئی خاص نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معمول کیا تھا، ایک کمرہ تھا چھوٹا سا، بیسمنٹ میں ہم وہاں رہتے تھے واٹرلو میں، ایک کمرہ تھا چھوٹا سا، وہاں اپنی تلاوت میں اور نوافل میں پوری پوری رات تقریباً نوافل اور تلاوت میں اپنا گزارتے تھے، آنے جانے وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں تھا، کوئی زیادہ جان پہچان بھی کوئی خاص نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے وہاں پر واٹرلو میں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بس وہی معمول ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد جب مستقل قیام ہوا واٹرلو میں، تو پھر وہاں پر اعتکاف کا سلسلہ شروع کیا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے اور ہمارے موصوف صاحب جو ہوتے ہیں، موصوف شیخ، ان کے والد یعقوب شیخ، وہ ہوا کرتے تھے۔ یہ دو حضرات بس تنہا وہ مسجد میں اعتکاف میں ہوتے تھے، کچھ لوگ اور آ جاتے تھے کہیں باہر سے جو ذکر وغیرہ میں مجالس میں شامل ہوتے تھے، اعتکاف میں یہ جو پابندی سے رہنے والے حضرات تھے، یہ دو حضرات ہوتے تھے۔ یہ یکسوئی کے جو اوقات ہوا کرتے ہیں، یہ تو بعد میں پھر سلسلہ شروع ہوا کہ اچھا لوگوں کے آنے کا اور اعتکاف کا، عموم اعتکاف وغیرہ کے مجالس کا سلسلہ۔ تو بہرحال یہ ہے کہ رات میں انسان اپنے اوقات کو استعمال کر لے، اس کی ترتیب بنائے کہ کتنا پڑھنا ہے۔ اسی لیے میں نے وہ ان دو جو ماشاء اللہ خاندان کی، جو ایک ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں دادی اور ان کی والدہ کا جو سلسلہ تھا، وہی میں نے بتا دیا کہ کیسے معمولات عام دنوں میں ہوا کرتے تھے، رمضان کے معمولات تو بہرحال اس سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ ہوا کرتے تھے۔ تو یہ رات کی عبادتوں کا اہتمام، اس میں سب سے زیادہ فضیلت کا وقت جو ہے وہ رات کا آخری حصہ ہے، رات کا آخری حصہ ہے، اس میں انسان تلاوت کا بھی اہتمام ہو، تسبیحات کا بھی اہتمام ہو، اور تہجد ظاہر ہے کہ اصل جو نماز ہے وہ تو ہے، اور اخیر کا بالکل حصہ جو ہے اس میں قرآن کریم میں خاص طور پہ تاکید آتی ہے، وبالاسحارہم یستغفرون، وبالاسحارہم یستغفرون، کہ عبادتوں کے بعد پھر انسان میں کہیں کوئی یہ احساس ہونے نہ لگے کہ اچھا آج ہم نے بڑی اچھی رات گزار لی ہے، بلکہ یہ ہو کہ یا اللہ تیرے سامنے حاضر ہونے کے جو آداب تھے وہ تو ادا نہیں کر سکے ہم، یا اللہ یہ رات میں جو عبادت کا جو حق تھا وہ تو ہم ادا نہیں کر سکے ہیں، بس جو کوتاہی ہوئی اس کو معاف فرما دے اور عبادت قبول فرما لے۔ یہ ہے استغفار، اخیری حصہ جو ہے وہ دعا اور استغفار اور ان چیزوں میں گزارنا، یہ بھی قرآن کریم کی اور احادیث کی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول اسی طرح ظاہر ہے، جو قرآن کا حکم ہے اس کے لحاظ سے، کہ رات کا آخری حصہ جو ہے وہ دعا میں، چاہے انسان نماز میں بھی انسان جو وقت گزار رہا ہے سجدوں میں، وہ بھی دعا اور استغفار میں گزار سکتا ہے، بہرحال رات کا آخری حصہ جو ہے وہ دعا اور استغفار میں گزرے، چاہے نماز کے سجدوں کی حالت میں ہو، نماز کے علاوہ ہو، لیکن یہ ایک مسنون عمل ہے جس کی قرآن کریم نے بھی تعلیم دی ہے، وبالاسحارہم یستغفرون۔ تو یہ بہرحال رات کے اعمال کو انسان اس طرح اوقات، اس طرح ترتیب بنائے کہ زیادہ سے زیادہ وقت استعمال ہو سکے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ارشاد ہے، اس پہ اب میرے خیال سے اس وقت پہ پورا ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ دیکھو ہمیں جو کبھی کبھی عبادتوں سے کبھی دوری محسوس ہوتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اپنے دل کا امتحان لینا ہے تو اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواضع، اپنے قلب کا امتحان تین جگہوں پر لو، دیکھو تمہارا دل زندہ ہے یا مردہ ہے، اپنے دل کا امتحان لو تین جگہوں پر۔ کون سی جگہیں؟ فرماتے ہیں کہ عند سماع القرآن، جب قرآن سننے کا وقت آتا ہے، دل لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے، دل لگ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ کمی ہے، کوئی بیماری ہے. فرمایا دوسری چیز وہ فی مجالس ذکر, ذکر کے مجالس میں جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کا تذکرہ ہو, چاہے ذکر کے معنی عام ہیں, اللہ تعالیٰ کی یاد کے سلسلے میں چاہے تعلیم ہو رہی ہے, چاہے کوئی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, چاہے ذکر اللہ کا اہتمام ہو رہا ہے, کوئی بھی تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں, مجالس ذکر اللہ کی یاد کا کہاں کہیں بھی ذکر ہو تو دیکھو کہ وہاں پر دل لگتا ہے یا نہیں. اور تیسری چیز وفی الخلوہ, وفی الخلوہ تنہائیوں میں. یہ تین جگہوں پر دیکھو تمہارا دل کا کیا حالت ہے, دل لگ رہا ہے ان تین چیزوں میں تو بہت اچھی بات ہے. فرماتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ, اگر ان جگہوں میں دل نہیں لگتا اور انسان اس سے گھبراتا ہے, تنہائی کیا انسان چاہتا نہیں کوئی ہو, میں باتیں کر لوں, ذرا کوئی تذکرہ کر لوں, تو ہماری جیسے تذکرہ آیا تھا کہ تنہائیاں بھی ہماری تنہائی نہیں ہوتی, اس لیے کہ فون پہ کئی گروپ ساتھ ہیں ہمارے ساتھ, تو ہم تو ساتھ ہی ہوتے ہیں, تنہائی بھی ہماری تنہائی نہیں. اس سے الگ ہو کر انسان بالکل تنہائی میں, وہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے, یہ تنہائی. بلکہ ہمارے لیے کبھی یہ بھی مفید ہوتا ہے, رات میں جب یہاں لوگ کچھ ذکر میں, کچھ دعا میں, اپنے اپنے پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں, تو اس میں, اس ماحول میں آ کر انسان اپنے آپ کو اپنی عبادت میں براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگ جائے, ایک ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے, ماحول کا ایک اثر ہوتا ہے. جن کا دل لگتا ہے ٹھیک ہے, تنہائیوں میں الگ الگ جگہوں پر بھی وہ عبادت ہے, لیکن جہاں مسجد میں بھی ایک اچھا ایک ماحول ہوتا ہے کہ کوئی مانگ رہا ہے, کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی کسی کام میں لگا ہوا ہے, تو انسان کو بھی دل لگتا ہے اچھا ٹھیک ہے, اور ظاہر ہے رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہوتا ہے, تو ایسے ماحول میں رہ کر انسان کو ذرا اور دل لگ جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان تین جگہوں پر اپنے دل کا امتحان لو, اگر ان تین جگہوں پر تمہارا دل کو دل لگتا ہے تو اچھی بات ہے, اگر نہیں لگتا تو فرماتے ہیں فاسأل اللہ ان یعطیک قلباً, اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ مجھے دل دے دے, فإنه لا قلب لک, تمہارا دل نہیں ہے, یہ دل نہیں ہے, مری ہوئی چیز ہے. اگر ان چیزوں میں تمہارا دل نہیں لگتا تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ مجھے دل مل جائے, اس لیے کہ جو دل جو دھڑک رہا ہے یہ دل نہیں ہے, بلکہ یہ تو کوئی اور چیز ہے, یہ تو مری ہوئی چیز ہے, ہمیں اس میں حیات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.